जिसको पाकिस्तान हमारे मुल्क से निकाला गया है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसको निकाला है क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा था, ये उनका ख्याल था, उन्होंने अपने इस ख्याल पे निकाला। ये वही रिपोर्टर है जिसके बारे में, जिसकी स्टोरी आज बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसमें बड़ा शायद सच लगता है, इसी स्टोरी के बारे में इन लोगों ने, इनके अपने, इन सेठों के अपने हर अखबार ने और अपने हर टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, अखबार में स्टोरियां छपी कि ये बड़ा ख़तरनाक रिपोर्टर है, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है और इसको निकाला जाए और इसको सही निकाला गया है। ये सारा एविडेंस मौजूद है इस रिपोर्टर ने स्टोरी की, और उसके 60 सेकंड के अंदर इन्होंने बस उस स्टोरी को चलाना शुरू कर दिया लोकली, और उसको वायरल और हाइप करना, क्रिएट करना शुरू कर दिया। हमने उस स्टोरी का जवाब दिया, हमने कहा ये हमारा ऑफिशियल रिस्पॉन्स है भाई, ये बेबुनियाद स्टोरी है, ये इंतहाई गलत स्टोरी है, और अगर इसने ये स्टोरी की है, इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर है, दुनिया भर का डैमेजेस का कानून ये है, इसने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया है, हम इस पर केस करेंगे, जब हम इस पर केस करेंगे तो इसने प्रूफ करना है जो इल्जामात इसने लगाए हैं। ऐसा ये दुनिया में कहीं नहीं है, मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊं फिर उसको बोलूं तुम साबित करो कि तुम जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं वो सच है कि नहीं है।
जी, तो जैसे कि आप जानते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के जो रिपोर्टर थे डेक्लन वॉल्श, उनकी स्टोरी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज भी एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके हवाले से कहा है कि ये बहुत मुश्किल है ये यकीन करना कि पाकिस्तान हुकूमत को इस स्कैम के बारे में मालूम नहीं था। हम इस सिलसिले में पीएमएल के सेनेटर निहाल हाशमी की तरफ भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि रज़ा रूमी इस वक्त स्काइप पर हैं तो सबसे पहले उनके साथ बात करते हैं। रज़ा रूमी, आपको खुशामदीद।
बहुत शुक्रिया।
तो ये बताइए कि जो ही ये सब कुछ, ये सारा मामला सामने आया, तो आपने गालिबन जो ट्विटर की आई थी, और आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर इस पर कमेंट किया, ये गालिबन आपने अपने पाक टी हाउस में जमा किया, इसके बाद ये बताइए कि इनकी तरफ से, एग्जैक्ट की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया?
बस देखिए, वो तो एक रेगुलर फीचर है कि कोई भी इस तरह की जो कहानी होती है उसको हम ट्वीट्स जो होती हैं उनको जमा कर छापते हैं, जिससे कि मालूम होता है कि लोग सोशल मीडिया में क्या कह रहे हैं किसी भी मसले पर। तो ऐसा ही किया, और लो एंड बिहोल्ड, अगली सुबह जो है उनकी तरफ से मुझे ईमेल में कानूनी नोटिस मौसूल हो गया, लीगल नोटिस। उन्होंने कहा कि आपने हमें डिफेम करने की कोशिश की है और पता नहीं 500 मिलियन रुपए जो है उसका डैमेजेस हो गए हैं, और आप फौरी तौर पर ये लिंक उतार दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो हम कानूनी चारा जोई करेंगे। जिससे कि मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैं कोई, मेरा तो ओपिनियन ही नहीं था इसके ऊपर, ना मेरा कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, इट वाज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ट्वीट्स। तो इससे ये साबित होता है कि वो काफी एग्जैक्ट वाले काफी वो हुए हुए हैं, इनसिक्योर और परेशान हुए हुए हैं स्टोरी के बाद, क्योंकि जारी बात है स्टोरी ऐसी है।
जी, आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ, हम चलते हैं पाकिस्तान, और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी इस वक्त लाइन पर हैं। हाशमी साहब, आपको खुशामदीद।
जी,
तो ये बताइए कि आज भी चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल आया है इसमें पाकिस्तान की सरकार को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। खैर, एडिटोरियल ने ये तो नहीं कहा कि डेफिनेटली वो मुलव्वस हैं, लेकिन ये बताइए कि जो एफआई की टीम्स ने छापे लगाए हैं एग्जैक्ट के दफातर पर, अगर पता चला कि सरकार इसमें मुलव्वस हैं, अगर बहुत कोई बड़े लेवल के लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानून से कोई भी बाला कर रही है, जो भी हो, जिस लेवल पे भी हो, उसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ये बताइए कि 370 जो एजुकेशन की वेबसाइट्स चल रही थीं और बहुत सारी ऐसी थीं जो कि सो कॉल्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ थीं, इनके बारे में क्या सरकार को कोई मालूमात नहीं थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं थी। देखिए, इन्होंने अब सरकार को इल्म हो गया है और सरकार इस पर तहकीकात कर रही है, और इस पर कोई ना कोई इकदाम किया जाएगा।
رضا رومی، آپ بتائیے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت کچھ جب پاکستان میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت طاقتور لوگ ہیں اور جس میں ریاستی ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں. اسامہ بن لادن کے بارے میں سرکار کہتی رہی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں، بعد میں پتہ چلا وہ ایبٹ آباد میں چھپے ہوئے تھے. یہ بتائیے آپ کا کیا ہے انکشاف کہ آگے چل کر کیا پتہ چلے گا کہ کون کون سے ہاتھ اس آن لائن یونیورسٹی کے پیچھے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں شاید اتنی ریاست کی کوئی انوالومنٹ شاید نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ آن لائن سائبر اسپیس میں یہ ہو رہا ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ ریاست کی یہاں پہ وہ ایک نظر آتی ہے کوتاہی، اور بہت سنگین قسم کی، کیونکہ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے اخبارات میں کہ یہ جو کمپنی ہے ان کے جو مینجمنٹ مالکان ہیں وہ 26 روپے ٹیکس ادا کرتے رہے ہیں، اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہے ایک میڈیا ہاؤس کھڑا کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت بھاری تنخواہیں دے رہے ہیں. تو بھائی، اس کی کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے نا، ایف بی آر کے پاس. تو یہ ایک ڈیفینیٹ جسے کہنا چاہیے کہ ایک نیگلیجنس رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ سارا سائبر ریگولیشن کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت پاکستان کے اداروں کو معلوم ہی نہیں تھا؟ اور معلوم ہوتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ بیچ میں جو اسٹیٹس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مرضی یا ان کی کولوژن کے ساتھ یہ سب کام دھندا کرتے ہیں، اور یہ ایک چیز ہے جس کو کہ فکس کرنا ہوگا.
جی جی، آپ کے بھی علم میں ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ جو ہیں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کا بول کے ساتھ جو ایک نیا ٹی وی اسٹیشن کھل رہا ہے اس کے ساتھ ایک براہ راست تعلق تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ٹی وی چینلز ہیں، جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، وہ بہت بول رہے ہیں بول کے خلاف، اس کو آپ میڈیا وار کا ایک حصہ دیکھتے ہیں یا کچھ اور؟
جی بالکل، دیکھیے بڑے چینلز جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ان کی تو لاٹری نکل آئی نا، کیونکہ وہ یہ ہوا تھا کہ بول کی آمد کی وجہ سے جیو تو بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے دیگر جو چینلز تھے وہ بھی بہت پریشان تھے کہ بھئی یہ بول جو ہے اس کے پاس بہت پیسے ہیں اور یہ لوگوں کو بہت ہائی سیلریز دے رہے تھے، ان کے بیسٹ جو تھے اینکرز رپورٹرز ان کو ہائر کر رہا تھا، مگر اور یہ اس سے تو ان کو بہت بڑا ایک فائدہ ہو گیا. لیکن میرے خیال سے دیکھیں یہ جیسے کہ ہاشمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی تحقیقات سے یہ شو ہوگا نا، کیونکہ اس کو اپروو کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اول یہ کہ ایگزیکٹ کس حد تک یہ آن لائن ڈگریز کے دھندے میں ملوث ہے، اس کی پیپر ٹریل کیا ہے، ثبوت کیسے نکلتے ہیں، کورٹس کیا دیکھتی ہیں، اور پھر اس میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ واقعی بول کو جا رہا ہے یا اس کا بزنس ماڈل کیا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں مہینوں میں معلوم ہوگا. مگر آپ یہ بھی مت بھولیں کہ ریومرز تو یہ بھی بہت تھے کہ بہت سی مقتدر قوتیں ہیں پاکستان میں جو کہ بول کو سپورٹ کر رہی تھیں، نادیدہ اور مقتدر، اور ساتھ میں بہت سے پرائیویٹ، جیسے کہ یہ بھی بہت سارے اخبارات میں کہا گیا، مجھے کوئی اس کا نہیں پتا، کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی بول کو سپورٹ کر رہے تھے یا اس کے بننے میں ان کا بھی حصہ تھا. تو یہ ساری باتیں تو اب منظر عام پر آئیں گی، لیکن اگر لیکن جو ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس سے کچھ خاص ہوگا. آپ اس کی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنا کچھ ہو چکا ہے، پہلے آپ نے خود اسامہ بن لادن کی بات کہی ہے، اور کچھ بھی ہوا، یہ تو مسئلہ ہے پاکستان میں.
جی جی، اور کیونکہ پاک ٹی ہاؤس پر اور آپ پر ذاتی طور پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے ٹویٹر کی بہت سارے جو ہیں وہ رسپانسز وہ جمع کیے تھے، تو یہ بتائیے کہ اب عنقریب اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ شعیب صاحب جو ہیں وہ واقعی کوئی آپ لوگوں کے خلاف لا سوٹ کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟
جی دیکھیں، اب یہ تو وہی بہتر جانے، ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے کہ ہم نے بالکل کوئی ڈیفیمیشن نہیں کی، اور یہ آزادی کا اظہار ہے. آپ لوگ، ایک کہانی آئے گی دنیا میں، لوگ اس پر تبصرہ کریں گے، کچھ ہنسیں گے بھی، کچھ پریشان بھی ہوں گے، ہم نے اس کو جمع کر دیا. تو اس طرح کی انسیکیورٹی جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سینسرشپ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں گے جی آپ یہ والی چیز مت لکھیں، آپ وہ والی چیز مت بولیں، کیونکہ اب تو پاکستان بھر میں ہر اخبار इसके ऊपर बात कर रहा है, इस इशू के ऊपर। और ये जो है ओनस जो है इसका सारा जिम्मेदारी जो है इसको गलत साबित करने की, वो अब एग्जैक्ट कंपनी के पास है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को झूठा साबित करें या उन पर मुकदमे करें, पाकिस्तानी हुकूमत हरासा करें। मेरी तो उनसे ये दरखास्त होगी भाई।
जी, इस वक्त हम FI के डिप्टी डायरेक्टर कामरान अताउल्ला से भी रابطہ कर रहे हैं, वो अनकरीब हमारे साथ होंगे। लेकिन आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ, इस वक्त एक मुख्तसर ID ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स ने एग्जैक्ट के दफातर पर छापा मारा था। ये वाकया मंगल के रोज़ हुआ था, और ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कराची की, इसको इस वक्त ये जेरे तफ्तीश है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये एक डिप्लोमा मिल को चला रही है, और जिसकी वजह से इसको करोड़ों रुपए मिले हैं। आज भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली ख़ान ने तहकीक ऑर्डर की है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि कोई 370 वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके हवाले से आज तहकीक कराई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि मंगल के रोज़ इन्वेस्टिगेटर्स मुख्तलिफ हेड क्वार्टर्स में गए, एग्जैक्ट के कुछ जो हैं दफातर हैं कराची में, कुछ इस्लामाबाद में हैं, और उसमें कई कंप्यूटर्स जेरे हिरासत लिए गए। और इसमें बताया जाता है कि कोई 24 अफराद हैं जिनको जिनसे सवालात किए गए। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ FI के डिप्टी डायरेक्टर कामरान अताउल्ला लाइन पर आएं। जो ही वो आते हैं उनको हम लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी भी थे, और उन्होंने बताया कि जो कुछ भी होता है इसमें जो भी अफराद जो इस वक्त मुलविस हैं और जिन्होंने भी जुर्म किया है उनको जेरे हिरासत लिया जाएगा, और अगर पता चलता है कि रियासत इसमें मुलविस है तो उनके भी अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने आपको एक इब्तिदा में एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें एग्जैक्ट ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हमने कोशिश की कि बोल के डायरेक्टर को हम लें, लेकिन बोल के जो डायरेक्टर हैं कामरान ख़ान वो अवेलेबल नहीं थे, और बताया जाता है कि वो वाहिद शख्स हैं जो इस मौजू पर कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनका कहना है, एग्जैक्ट का कहना है कि टाइम्स ने जो उनके मुखालिफ मीडिया कंपनीज़ हैं उनके साथ राबते किए हैं, और क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि बोल नेटवर्क अगस्त में आए, लिहाजा उसको रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। एक इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी एक स्टेटमेंट पोस्ट किया है, और एग्जैक्ट ने कहा है कि टाइम्स की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस हवाले से, जो कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में, अगर इस हवाले से आप मुफ्त फ़ोन करके इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800 7789 0800 7779। इस वक्त हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे हैं कि FI के जो तर्जुमान हैं वो इस प्रोग्राम में शरीक हों। وہ شاید کچھ دیر کے بعد آئیں گے. ہم آپ کو اسی حوالے سے کچھ اور بھی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نمائندے نے بھی اس پر کچھ رپورٹس فائل کی ہیں. ہم اچھا پروڈیوسرز بتا رہے ہیں کہ وہ رپورٹ اس وقت ہمارے پاس آئی نہیں ہے. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک پریئر لیڈر جو ہیں وہ پاکستانی جیل میں ڈالے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے خلاف کچھ بیانات دیے تھے. ہم اس رپورٹ کی طرف جاتے ہیں اور جو ہی ہمارے پہلے گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لیکن آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پاکستانی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ایک پریئر لیڈر کو 5 سال جیل دی ہے. یہ رپورٹ پیش کی ہے محمد اشتیاق نے.
صابر شاہ پاکستان میں ہزاروں طالب علموں کی طرح ایک ہے جس نے اپنے والدین کی غربت اور تعلیمی اخراجات پورے نہ کر سکنے کی وجہ سے اسکول چھوڑا اور ایک دینی مدرسے میں داخلہ لیا. صابر شاہ کے مطابق مدارس میں رہائش اور خوراک مفت دی جاتی ہے.
او جن اسکولوں نے کی کم دے نہ سبا اسکولوں نے چھوڑے پیسو وی لکی پرائیویٹ اسکول نے کم دیا سے اور منصب الحمدللہ نہ پیسے پکے الحمدللہ.
اسکولوں میں آج کل اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے, جبکہ ان مدرسوں میں الحمدللہ پیسے بھی نہیں مانگتے اور رہائش بھی مفت ہے. ہم 5 بھائی تھے اور ان کے تعلیمی اخراجات میرے والد برداشت نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے اسکول چھوڑا اور مدرسے میں داخلہ لے لیا.
غیر سرکاری اداروں کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں اس وقت 24,000 دینی مدارس ہیں اور ماہرین کے مطابق ان مدرسوں میں بعض پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے لیے افرادی قوت پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ان مدرسوں کو فنڈنگ سعودی عرب اور باقی عرب ملکوں سے دی جاتی ہے, لیکن ضلع چارسدہ کے ایک مدرسے کے مہتمم ہاشم خان پھر ان اندازوں سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سیکورٹی اداروں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں.
خبر چلے کدی ہوئی چتا سمنگ چکم دا ڈیٹا را کے چتا استا چندی دا کم زین ملا ہوئے گی نو ددی منگ سر یو خو جواب نشتا دی زکا چتا خما تا 10 روپے مرا کے خلق کو 10,000 مرا کے.
اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں. اس کا جواب ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ 10 روپے دیتے ہیں اور کچھ لوگ 10,000 اور بعض اللہ کے بندے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. جن کو ہم کہتے ہیں کہ رسید لے لو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, یہ پیسے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں. جہاں تک باہر کے ملکوں کا تعلق ہے تو سعودی عرب ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور وہاں سے بھی حکومت کی جانب سے کچھ نہیں ملتا. وہاں ہمارے بھائی ہمیں پیسے دیتے ہیں, تعاون کرتے ہیں.
پاکستان میں تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور حکومت کے بعد سے مدارس کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے اور یہ دینی مدارس اب ملک کے کونے کونے میں موجود ہے, اور پاکستان میں دینی مدارس کے طلبہ پھر دہشت گردی کے واقعات میں بھی ملوث ہیں. ڈاکٹر ناصر ایک ماہر تعلیم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اکثر مدارس میں فرقوں کی بنیاد پر نفرت بھی پڑھائی جاتی ہے.
زمو سره پس سل 200 کسانو 300 کسانو باندې حجومات یو بزر کسانو باندې حجومات وینو پکار چې لاغي مطابق چینو هغه یو طالب چینو فارغ دي بیا هغه ته بل سهونه
ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد کے حساب سے مدرسوں میں طالب العلم تیار ہو. دوسری بات, ان مدرسوں میں ان کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی تو وہ کسی روزگار کے لائق بھی نہیں رہتے, تو اس سے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مختلف نہیں مخالف ہے, اور مدرسوں میں اپنے نظریات پڑھائے جاتے ہیں.
پاکستان میں ماہر تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں مفت تعلیم عام کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ مدارس کو حکومتی کنٹرول میں لایا جائے تو ان مدارس کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کو روکا جا سکتا ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا ایکس ایکٹ کے بارے میں, آپ جانتے ہیں کہ یہ نہایت ہی حساس موضوع ہے اور ہم کل بھی اس میں کچھ مہمانوں کو لیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا تنازع بن گیا ہے اس وقت امریکہ اور پاکستان کے بیچ. لیکن ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں, اور جانے سے پہلے ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں تو ان کو باری باری لیتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے نمبر جو ہے مسئلے ہوئے ہیں. پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا ہے، لکڑی خان کو گراؤنڈ میں گولی مار دی گئی ہے، بی جے پی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ایسے سکینڈل ہوا ہے اس کے اندر نہیں یہ بھی پھیلے میں دب جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اتنے ہزاروں سکول کھوسٹ سکول پاکستان میں ہیں جن کا صرف نام ہے، تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں، ریلوے نگر میں کروڑوں روپئے جو ہے نا.
آپ کی بات ہم نے سن لی، لیکن آج کی جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہ کانگریس نے پاکستان میں یہ جو اسکینڈل ہوا ہے اس کا نوٹس لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا آپ کی بات ہم نے سن لی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی ایجنسیاں اب اس کے سلسلے میں حرکت میں لائی جائیں گی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پنجاب کی جو مساجد ہیں اس میں شیعوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے سلسلے میں ایک امام کو 5 سال جیل بھیجا گیا ہے. اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل کمیشن فار پیس اینڈ جسٹس کے سابق چیئرمین پیٹر جیکب نے. اس وقت ہم سب سے پہلے چلتے ہیں محمود اشرف کی طرف جو کہ اسکائپ پر ہیں، اور محمود اشرف آپ کو خوش آمدید. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ان صاحب کو تو جیل بھیج دیا، یہ بتائیے کہ یہ کتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ امام جو کہ اس وقت مذہبی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں پنجاب کے صوبے میں.
دیکھیے کہ جب سے یہ قانون سختی سے رائج ہوا ہے جس میں وہ مساجد جو شہروں میں دیہاتوں میں یا کسی جگہ بھی ہوں ان پر لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلائی جاتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں مقدمات درج ہوئے ہیں اور 6-7 سے زائد جو مولوی ہیں ان مدرسوں کے ان کو سزا سنائی جا چکی ہے. یہ جو ابوبکر صاحب ہیں ان کو بھی اسی سلسلے میں سزا سنائی گئی. تو یہ جب حکومت نے اور انتظامیہ نے اس معاملے میں سنجیدگی سے عمل شروع کیا اور اس پر پابندی کرائی تو بہت سے قباحتوں سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ نجات ملی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ عدالتیں جن پر یہ الزام لگاتے تھے کہ عدالتیں سزا نہیں دیتی، جب حکومت نے کیسز درج کیے اور اس کے بعد ان کی ایویڈنس جو ہے شہادت وہ عدالت میں پیش کی تو عدالت نے انہیں پھر فور سزا دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی اگر تقریر پر کسی پر یہ الزام لگے کہ اس نے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے تو 7 سال کی سزا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سال کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی ہے یا بہت زیادہ ہے. تو عدالتیں کبھی بھی مجرموں کو یا ملزموں کو ایک فری ہینڈ نہیں دیتی اور نہ ہی قانون سے ہٹ کے کوئی عمل کرتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت حد تک یہ وہ مدرسے جو خاص طور پر جنوبی پنجاب میں دیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں اور راولپنڈی کے علاقے میں تھے ان سے یہ مذہبی منافرت کے جو تقریریں تھیں وہ ایک بات میں آپ سے واضح کرتا چلوں کہ یہ کسی بھی ایک فرقہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہوتی، کم و بیش تمام فرقے چاہے وہ شیعہ کے ہوں چاہے وہ سنی کے ہوں ان سب کے جو مولوی ہیں مساجد میں یا ان کے ذاکر ہیں وہ مذہبی منافرت کے کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ کرتے تھے، لیکن جتنے بھی زیادہ ہوں ان کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں ہے.
جی جی
اور
جی
یہ انشاءاللہ آئندہ کنٹرول ہونے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں.
جی جی. اور اس وقت ہم چلتے ہیں قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے سابق ڈائریکٹر پیٹر جیکب کی طرف، اور پیٹر جیکب آپ کو خوش آمدید. بس گزارا ہے، آپ کو ہم سن سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بھی
کوشش کرتے ہیں ذرا اونچی آواز میں بات کرنے کی.
جی جی پلیز.
ہماری آواز ملی
کچھ بہتر ہے. یہ بتائیے کہ حالانکہ سرکار نے اس طرح کے جو ہیں اقدامات اٹھائے ہیں, اے ٹی سی کورٹ میں اس طرح کے جو امام ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو لوگ ہیں جو کہ ایک پروگریسو قسم کی سوچ, ایک آزاد سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. ڈاکٹر برنرڈیتھ آپ جانتے ہیں, ایک خاتون ہیں جو کہ ٹیکسٹ بکس میں کچھ تشریح کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی تھی, ان کو ملک چھوڑنا پڑا. ان کے حوالے سے کچھ بتائیے.
جی میں بات کرتا ہوں, یہ جو جنوری 2015 سے آگے چند ایک ماہ ہیں, ایک تجرباتی فیز ہے ہر لحاظ سے, اور یہ جو مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور شکایا ہے اس میں بھی ایک تجرباتی عمل گزر رہا ہے. ایک طرف سے کیا حاصل ہوتا ہے, نفرت انگیزی کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ مار رہے ہیں. پنجاب میں فیصلہ آیا ہے, کراچی میں کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر ایک وفد رسائی کی گئی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی یہ کوشش پوری ہے کہ نفرت انگیزی کو کسی طرح سے نہ کیا جا سکے. تو یہ تجرباتی فیز ہے.
اچھا چلیے, یہ تو ایک خوشائن بات ہے. محمود اشرف آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آج کی رپورٹ آئی ہے کراچی سے وہ یہ ہے کہ جن اسماعیلیوں پر تشدد کیا گیا, بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مذہبی نفرت کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ضرب عزم ملک میں چل رہا ہے تو یہ جو فرقہ واریت ہے اور جس میں شیعوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ کس حد تک گھٹا ہے؟
دیکھیے یہ دو مختلف ٹریک چل رہے ہیں جی. ایک ٹریک تو وہ ہے جس میں فرقہ واریت کا عنصر نمایاں ہے, اور یہ لشکر جھنگوی یا اس طرح کے جو گروہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مذہبی منافرت سے ہی بنیاد ہے اور یہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کی زیادہ تر جو مذموم کاروائیاں ہوتی ہیں وہ شیعہ فرقہ کے خلاف ہوتی ہیں. لیکن باقی جو دوسرے گروہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان یا دوسرا اس طرح کے, ان کے نزدیک سوائے ان کے اپنے مسلک کے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے. وہ بلا درین وہ ہر جگہ انہوں نے ہر فرقہ ہر فقہ اور بچوں کے اسکول, ریلوے اسٹیشنز, کوئی بھی جو عوامی سماعت, ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں یہ صرف فرقہ وارانہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. یہ ان کے پیچھے بیرونی عوامل کا جو ہاتھ ہے, عناصر کا ہاتھ ہے, اس کو بھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور بہت سی اس طرح کی شہادتیں موجود ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو شیعہ لوگوں کے, شیعہ بھائیوں کے اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو وارداتیں ہیں اس میں ہمسایہ ملک سے بھی بہت سے جا کے کڑیاں ملتی ہیں کہ وہاں سے ٹرینڈ لوگ بلوچستان میں ہیں اور وہ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں.
بالکل. پیٹر جیکب آپ کی طرف لوٹتے ہیں, آپ جانتے ہیں آج بھی وزیرستان میں کافی سارے جنگجو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور یہ ایک روزانہ کا سلسلہ ہے. فقط فرق یہ ہے کہ پاکستانی گن شپ ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے ہیں. پہلے آپ جانتے تھے کہ ڈرون ہیلی کاپٹرز, ڈرون حملے ہوتے تھے, اب پاکستان حکومت خود اور پاکستانی افواج خود اپنے ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوجی جو اس وقت حل ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایک دیرپا حل ہے؟
یقیناً ہر مسئلہ فوجی عسکری انداز سے حل نہیں ہوتا, लेकिन जो लोग मुसलह थे, जत्था बंद थे, उनके खिलाफ और कोई चारा भी नहीं रह गया था। इस वजह से ये कार्रवाई एक हद तक जो है वो लोगों ने कबूल भी की और सिविल सोसाइटी ने भी इसको कोहन तरहन कबूल कर लिया और मिलिट्री कोर्ट्स भी वजूद में आ गई, पार्लियामेंट ने मंजूरी भी दे दी। तो इस तरह से बहुत सी सतह पे ये नफरत अंगेजी का काम, क्योंकि इसकी कई दर्जात हैं और इसके कई शेड हैं, इसकी वजह से इसको मुख्तलिफ सतह पे इसका अदालती काम भी करना पड़ेगा, कानून की रेट भी नाफिज करनी पड़ेगी और वो लोग जो बंदूक से बारूद से इस माशरे को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बारूद और बंदूक छीनना भी पड़ेगी। तो यकीनन ये सारी अप्रोचेज इस्तेमाल करना पड़ेगी।
पीटर जेकब, ये बताइए कि जब लोग, जिसे आपने बताया कि टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, जो तालीम होती है, उसमें जब तब्दीली करने की कोशिश करते हैं और उनको डरा धमका के उनको मुल्क से मुल्क बदर कर दिया जाता है, ऐसी सूरत में वो कौन लोग हैं जो इस मसले का हल ढूंढेंगे?
ये बड़े अरसे से वो जमायतें ख़ास तौर पर जो अपने आप को दीनी जमायतें कहती हैं, उनके लोग हैं जो एक अरसे से ना सिर्फ ये टेक्स्ट बुक बोर्ड में बैठे हुए हैं और वो ज़बरदस्ती कॉलम लिखवाते हैं, मीडिया में भी मौजूद हैं और वो उन लोगों को डराते धमकाते हैं जो किसी ना किसी तरीके से इस सिलेबस को, इस निसाब को बेहतर बनाना चाहते हैं, पुरअमन तर्ज ज़िंदगी की तरफ लेके आना चाहते हैं। यही वाक़या जो है कराची में एक आया है पेश, जिसमें बनदुद्दीन उनको महज इस वजह से कि वो 12 अशख़ास जो इस कमेटी में थे और वो निसाब की तैयारी में मसरूफ थे और क्योंकि ये एक सख्त टारगेट था, इसलिए उनके खिलाफ पंफलेट बैनर और एक मुहिम का आगाज कर दिया गया जिससे उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इस वाक्य के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने, प्रेस ने एक स्टैंड लिया है और उन्होंने इस बात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत अब इस तरफ तवज्जो करेगी, इनसे करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ खास तौर पर दहशत गर्दी की और इंतहा पसंदी की जो नजरियाती शक्ल है, जो उसके नजरियाती एहसास है, उसके बारे में भी कुछ काम किया जा सके, निसाब में तब्दीली लाई जा सके।
जी जी, महमूद अशरफ, आप वकील हैं, सीनियर वकील हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, आप बताइए कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं क्या वो इस वक्त इतने अहल हैं कि इन केसेस को वो सुन सकें, या ये भी है कि सिविलियन कोर्ट्स में ये केसेस सुनाई देने चाहिए?
देखिए जी, पूरी दुनिया में ये बात बिल्कुल काबिल अमल समझी जाती है कि जहाँ कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो, खसूसी हालात जिस तरह के पाकिस्तान में हैं, इसी तरह जब अमेरिका में टेररिज्म हुआ या बरतानिया में हुआ, इंडिया में हुआ, जहाँ भी हुआ, तो वहाँ स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे से स्पेशल कोर्ट्स कायम हैं। इन स्पेशल कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बासलाहियत जजेस साहबान का तकर्र किया जाता है और ये बात मैं आपसे वजाहत से करना चाहता हूँ कि कभी भी सिर्फ जज के ऊपर ये इन्हिसार नहीं किया जा सकता कि उसने फैसला करना है, जल्द करना है। ये इन्हिसार होता है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन पर, एग्जेक्टिव पर, कि जो मुल्ज़म को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका चालान मुकम्मल करते हैं, शहादतें इकट्ठी करते हैं। जब वो शहादतें इकट्ठी कर लें और मुल्ज़म को अदालत के रूबरू पेश कर दें और वहाँ शहादतें रिकॉर्ड हो जाए, तो फिर ये अगर फिर कोर्ट की तरफ से किसी किस्म की ताखीर हो तो आप ये कह सकते हैं जब अदालत के सामने रिकॉर्ड ही पेश नहीं होगा या किसी मुल्ज़म के खिलाफ गवाहान ही नहीं आएंगे तो फिर अदालत फैसला नहीं कर सकती। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कितने अरसे से फांसियाँ नहीं दी गई थी, तो जितनी भी जेलें हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई उन लोगों से कि जिनको सजाएं तो अदालतों ने सुनाई नहीं थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो ये दोनों जो पहिए हैं, चैरियट एग्जेक्टिव का और जो जुडिशरी का, ये साथ साथ चलेंगे तो फिर ये इंसाफ का अमल और ख़ासतौर पर दहशत गर्दों की सरकोबी का अमल जो है ये तेज़ी से और दुरुस्त अंदाज में होगा। जहां हुकूमत अपनी कमजोरी या बुजदली दिखाएगी तो फिर अदालतों में ना तो गवाह पेश होंगे और ना ही कोई रिकॉर्ड पेश होगा और मुल्ज़म जो है वो अदालतों से बरी होते रहेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कानून बिल्कुल वाज़ेह है के शक का फायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है, सिर्फ इल्जाम पर उसको सजा नहीं दी जाती।
پیٹر جیکب، ہمارے پاس چند منٹ ہیں، لیکن اگر آپ جو آج کل جو بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنا چاہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں نیو یارک ٹائمز سے ایک آرٹیکل چھپا تھا جو ایگزیکٹ کے خلاف چھپا. وہ ایک کمپنی ہے جو کہ جعلی ڈگریاں بقول نیو یارک ٹائمز کی بانٹتی ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ایک نیا ٹی وی چینل ہے بول، شاید اس کے سامنے آنے میں رکاوٹ پیش آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟
یہ الیکٹرانک میڈیا کا فینومنا بھی ہمارے ہاں بہت نیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو قدرے واقف ہوئے ہیں کہ میڈیا میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک چینل نیا کھل رہا ہے جس میں 6 مہینے سے صرف ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ابھی کوئی کام منظر عام تو نہیں آیا کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا. تو حیرانی تھی ہمیں بھی. اور یہ جو ایگزیکٹ کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، یہ تو بہت ہی شرمناک ہے. اور لیکن جو فوری طور پہ کاروائی کی گئی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں گورننس کمزور ہو چکی تھی، اور اب کئی سالوں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے، پتہ نہیں چلا کہ اتنے بڑے سطح پہ یہ جرائم کر رہے تھے، لیکن اب فوری طور پہ مشینری حرکت میں آ گئی ہے. محمود اشرف صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں کہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا اپنے نظام پہ، اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانا پڑے گا. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ میڈیا جو آزمائشی اس کی نشریات ہیں ابھی بھی چل رہی میرے خیال میں کئی سالوں سے، اس کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے پیسے والے گھس آئے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پاس کیسے پیسہ آیا ہے، اور وہ کیسے میڈیا میں یا وہ کس طرح اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کر رہا.
جی جی، کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے، لیکن ہم کیونکہ فرقہ واریت کے بارے میں بات کر رہے تھے، لہٰذا 2 منٹ کے لیے آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رکیں، کیونکہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر لائن پر ہیں. اور مشتاق صاحب، آپ کو خوش آمدید. مشتاق مہر صاحب، مشتاق مہر،
بہت مہربانی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی جی، ہم اصل میں ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف جو اسکائپ پر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں پیٹر جیکب جو نیشنل کمیشن فار پیس اینڈ جسٹس کے سابق چیئرمین ہیں. ہم بات کر رہے تھے فرقہ واریت کے بارے میں پاکستان میں، اور جس طرح کی جو سوچ ہے جو کہ شیعوں کے خلاف ہیں، اور جو فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہے. یہ بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عراق میں اس وقت ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، تکریت پر آئسس کا قبضہ ہو گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بغداد کے وہ قریب ہیں. آپ بتائیے، اگر آئسس حکومت سنبھال لے بغداد میں، عراق میں، تو فرقہ واریت کو کتنی ہوا ملے گی؟
جی، میں سمجھتا ہوں اس سے فرقہ واریت زیادہ بڑھے گی، اور یہ جو اسلامک اسٹیٹ کا غلبہ ہے یا جو اوورویلمنگ فورس ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو سودیری برادرز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں. اور پہلے ایک بیلنسڈ پالیسی ہوتی تھی شاہ فیصل کے زمانے میں، اور اس کے بعد شاہ فہد کے زمانے میں. اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو رائل فیملی ہے اس میں بہت ڈویژن ہے، اور خاص طور پہ جو چونکہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو کچھ ٹرائبز چاہ رہے ہیں کہ عراق کی سچویشن کو ایک دفعہ سے ریورس کیا جائے. مشکل یہ ہے کہ عراق میں میجارٹی شیعہ کی ہے، 60% کے قریب کہتے ہیں. تو اگر سنیز نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اب یہ وہ صدام والے دن نہیں ہے جبکہ باتھیزم تھی، جبکہ ون پارٹی کنٹرول تھا، یا اس گرد کے لوگ جو تھے صدام حسین کو قبول کر کے بیٹھے تھے. اب یہ 21st century ہے، ہر بندہ سیلف ایکسپریشن چاہتا ہے، اور وہ ایک پاپولر رجیم چاہتا ہے، اور پاپولر رجیم میں جس کی میجارٹی ہو گئی اسی کو وہ حق پہنچا حکومت کرنے کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سودیری برادرز نے انٹرفیئرنس بند نہ کی، اور کوشش کی کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے داعش کے لوگ قابو کر جائیں سیریا میں، اور عراق میں, تو اس سے فرقہ وارانہ جو سیکٹیرینزم ہے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بہت زیادہ ترقی پائے گی اور اس سے بڑے برے کانسیکوینسز ہوں گے.
جی جی, اور یہ آگے چل کر پاکستان اور افغانستان کو بھی متاثر کرے گا. جی مشتاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کو, جو اسکائپ کے ذریعے اس شو میں شامل تھے, اور ہمارے ساتھ تھے قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے سابق چیئرمین پیٹر جیکب. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے ٹاپی گیس پائپ لائن. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف ترکمینستان گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے ترکمینستان کے صدر سے ملاقات کی, اور وہ 1800 کلومیٹر ٹاپی گیس پائپ لائن پر ڈسکشن ہوا, جو کہ بقول ان کے 2018 تک مکمل ہو جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سوئس سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل, جبکہ مشرق کے وسطیٰ کے سابق سفیر مشتاق مہر بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور بریگیڈیئر آغا گل, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو ہم سب سے پہلے تو آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف وسطی ایشیا کے دو ملکوں کے دورے پر ہیں, جہاں وہ قائدین سے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. بدھ کو اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں نواز شریف ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد پہنچے, جہاں انہوں نے صدر قربان علی بردی محمد آف سے 1-on-1 ملاقات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اور ان کے بقول ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے شاندار مواقع موجود ہیں. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے اس کی صنعت اور معیشت خاطر خواہ حد تک متاثر ہو چکی ہیں. پاکستان کا ترکمانستان سے قدرتی گیس درآمد کرنے کا بھی ایک منصوبہ موجود ہے, لیکن اس پر تاحال کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. ٹیپی کہلوانے والے اس منصوبے میں ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور بھارت شامل ہیں, لیکن باوجود اربوں ڈالر کے اس منصوبے پر حالیہ برسوں میں کام التوا کا شکار رہا. وزیراعظم نواز شریف رواں سال کے اوائل میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹیپی گیس پائپ لائن منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے بقول یہ خطے کے تمام ممالک کے لیے بہت اہم ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان توانائی کی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے متبادل مواقع تلاش کر رہا ہے, جس میں ایل این جی کی درآمد, ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اور ٹیپی بھی شامل ہیں. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے تناظر میں ٹیپی منصوبہ ہی فی الوقت پاکستان کے لیے موزوں ترین ہے.
ایک آپشن ہے جو کہ پاکستان کو قطعی طور پر اگنور نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں ٹاپی میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ فنڈنگ لے کے آ جائیں گے, اور اگر ان کی فنڈنگ آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے زیادہ فیزیبل ہوگا. جو تک پاکستان بیسیکلی میرے خیال میں اپنے آلٹرنیٹو جو ہے وہ سب کو انٹیکٹ رکھ رہا ہے, وہ دیکھے گا کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ لو ہینگنگ فروٹ کے طور پہ جلدی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, خواہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہو, ٹاپی ہو, یا وہ کوریڈور کے ذریعے انرجی کے پروجیکٹس.
اس منصوبے کا تخمینہ $7 ارب لگایا گیا تھا, لیکن حکام کے بقول اس پر عمل درآمد میں تاخیر سے لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے. ترکمانستان سے افغانستان, پاکستان اور بھارت کو روزانہ 9 کروڑ مکب میٹر گیس فراہم کی جانی ہے, لیکن بھارت کی طرف سے بھی اس منصوبے پر بعض معاملات پر تحفظات کی وجہ سے سر دست پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ توانائی کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے گیس و بجلی درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ بھی ٹیپی گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت کرتا آ رہا ہے. وزیراعظم نواز شریف جمعرات کو کرگزستان کے دارالحکومت بشکیک پہنچیں گے. وفاقی کابینہ کے بعض ارکان سمیت اعلیٰ سطحی عہدیداروں کا ایک وفد بھی ان دوروں میں وزیراعظم کے ہمراہ ہے اور توقع ہے کہ اس دوران دونوں ملکوں کے ساتھ توانائی، سلامتی، تجارت، معیشت، دفاع، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے لیے پاکستان کی طرف سے مفاہمت کی بعض یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم چلتے ہیں سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل کی طرف. آغا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حامی رہے ہیں، لیکن اب ٹاپی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹاپی کی کیا افادیت ہے؟
دیکھیے، یہ جب بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات چیت زور و شور سے ہونے لگتی ہے، امریکہ پاکستان اور ترکمانستان کو کہتا ہے کہ یہ ٹیپی کا مرا ہوا گھوڑا واپس کھڑا کر دیں. ٹیپی تو ٹھیک ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو افغانستان کا ہے. افغانستان میں اب بھی امن نہیں ہے. یہ ٹیپی گیس کہاں سے آئے گی؟ آسمان میں اڑ کے تو نہیں آئے گی نا. اور آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ٹیپی کو افغانستان چھوڑ دیتے اور ایران کے راستے لے آتے پاکستان میں، لیکن وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا، وہ پھر وہی بات کرتے ہیں ٹیپی. انڈیا کے کانفیڈنس کی یہ حالت ہے، کافی سال پہلے ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے خواہ ایران سے گیس آئے خواہ ترکمانستان سے، پہلے وہ پائپ لائن انڈیا آئے، اس کا نلکا ہمارے پاس ہو اور پھر پاکستان جائے. تو ہم نے ان سے پوچھا، یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی، گیس پاکستان میں سے گزرے گی تو پہلے پاکستان کے پاس اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہونا چاہیے. اور ان کے جو اس وقت کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ کی صورت میں اگر پاکستان نے گیس بند کر دی تو پھر ہم کیا کریں گے. تو جہاں اتنا زیادہ ڈسٹرسٹ ہو، ٹیپی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیپ ہو جائے، آئی نکل جائے اس میں، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان میں گیس آ جائے. اور یہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک طالبان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور افغانستان میں امن نہیں ہوتا. یہ ایک وہ گاجر دکھائی جاتی ہے پاکستان کو کہ ایران کی بات چھوڑو، ٹیپی سے گیس لو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ٹیپی سے بھی چاہیے، ہمیں ایران سے بھی چاہیے اور ہمیں ایل این جی بھی چاہیے. پاکستان کی جو ڈیفیشنسی اس وقت ہے وہ کوئی دو ہزار ملین کیوبک فیٹ ہمیں گیس چاہیے، اور یہ اس صورت میں ہے جب ہماری انڈسٹری پہ مانیٹرنگ لگا ہوا ہے، بجلی ہم بنا نہیں سکتے، گھروں کو گیس دے نہیں سکتے. اگر آج آپ لیڈ اٹھا دیں تو ہماری ڈیفیشنسی 2000 نہیں ہے، ہماری ڈیفیشنسی 3000 کی لگ بھگ پہنچ جائے گی. تو میں تو کہتا ہوں یہ دونوں تینوں سورس ہمیں چاہیے، ایل این جی بھی چاہیے، ایران سے بھی چاہیے اور ترکمانستان سے بھی چاہیے. لیکن یہ وزٹ ہوتے رہتے ہیں، پرائم منسٹر صدور جاتے رہتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 8-9 سال پہلے کھڑے تھے.
یہی بات میں کرنا چاہتی ہوں مشتاق مہر سے، جو کہ مشرق وسطی میں سابق سفیر رہے ہیں. مشتاق صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا جو جوہری معاہدہ ہے وہ جون کی آخر میں طے پانا ہے. ہم نے سنا تھا کہ جب یہ پابندیاں ایران پر سے ہٹا دی جائیں گی تو ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن ممکن بن جائے گا. تو یہ بتائیے کہ اس وقت ٹاپی کی کیوں بات کی جا رہی ہے جبکہ نظر آ رہا تھا کہ ایران سے پاکستان گیس لینے والا تھا؟
یہ ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں جی، اور پولیٹیکل فیکٹرز ہیں. اور جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے، یہ جو صرف اکنامیکلی فیزیبل روٹ ہے وہ ایران پاکستان کا ہے، یا قطر سے ایل این جی آ سکتی ہے. میں الجیریا میں امبیسڈر تھا تو وہاں سے اسپین اور فرانس کو گیس جاتی تھی، تو ایل این جی جاتی تھی،
یہ جو ٹاپی ہے یہ میری نظر میں نان سٹارٹر ہے اور اس کی تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو سورس ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی گیس موجود ہے جو دولت آباد کا کہتے ہیں اس کی سٹیٹسٹکس 5-6 سالوں سے اویلیبل نہیں ہے. دوسرا ٹرانسمیشن لائن افغانستان کا ذکر ہوا ہے, وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے تو اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہوگی. اور تیسرا ہے فائنلی پرائس, پرائس وہ جو ڈلیوری پہ پاکستان کو, جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا ہے 1800 کلومیٹر کی پائپ لائن, اس پہ سیکیورٹی, اس پہ ٹرانسمیشن, تو یہ بہت مہنگی پڑے گی. ایران کے ساتھ ہمیں حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکسٹ ڈور ہے اور یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. یہ اکنامک سینکشنز میری نظر میں دور ہوں گے اس لیے کہ ایران اب دوسرے مسائل میں جا رہا ہے, تو وہ امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرے گا, خاص طور پہ ویسٹرن یورپ کی وہ بات مانے گا. اگر نیوکلیئر کا ہو جاتا ہے اور یہ سینکشنز ایز ہوتی ہیں تو سب سے آسان اکنامک اور سب سے میں سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں سیکیور سسٹم گیس کا, وہ آپ کا ایران کے ساتھ ہوگا. لیکن قطر سے بھی ایل این جی آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹرینز ہیں, شپس چلتی ہیں, یہ قطر اور پاکستان بالکل آمنے سامنے ہیں, اس کا بھی سسٹم ریگولائز ہو سکتا ہے. تو یہ تاپی صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور ویسٹرن کنٹری, خاص طور پہ یہ جو آئل کمپنیز ہیں 7 سسٹرز, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. اور یہ اب 7 بلین سے 10 بلین 11 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو تو ہم پے اپ بھی نہیں کر سکیں گے لانگ رن میں.
بریگیڈیئر آغا گل, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ چین نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ ایران سے جو وہ گیس پائپ لائن ہوگی اس کے اخراجات وہ دے گا. اس سلسلے میں آپ کی کیا توقعات ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس کی وجہ سے کتنا جلدی شروع ہو سکتی ہے؟
یہ تو کل صبح شروع ہو سکتی ہے. دیکھیے امریکہ جو ہے نا, امریکہ کی جیو پولیٹیکل گیم جو ہے اس میں امریکہ ایک ہاتھ سے کہتا ہے پاکستان میرا اسٹریٹجک دوست ہے نیٹو کے باہر, دوسرے ہاتھ سے وہ پاکستان کا گلا گھونٹ رہا ہے. اور یہ جو گورنمنٹس ہیں ان کی جو مجبوری ہے, جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے تعلق رکھنا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. لیکن پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان کے دل میں کیوں امریکہ کے لیے غصہ اور نفرت ہے؟ یہ وہی امریکہ ہے جو پاکستان کی ڈارلنگ ہوا کرتی تھی, یہاں تمام لوگ امریکہ کے بہت پیار کرتے تھے. امریکہ کی یہ پالیسیز ہیں کہ ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بھی کہتا ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے. اگر امریکہ چائنا,
لیکن آتے سب امریکہ میں ہی ہے پڑھنے کے لیے, مزید جو ہائر ایجوکیشن کے لیے تو سبھی یہیں آتے ہیں اور بہتر زندگی کے لیے.
کہہ رہا ہوں
جی جی
جی, دیکھیے میں بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہوں, میں بھی کریٹیسائز کر رہا ہوں امریکہ کو, تو کوئی وجہ تو ہوگی. اگر امریکہ اجازت دے سکتا ہے چائنا اور انڈیا کو کہ آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں, تو پاکستان پہ پابندی کیوں ہے؟ ہم ہماری تو حالت یہ ہے کہ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے بجلی نہیں ہے, انڈسٹریز ہماری بند پڑی ہیں, اور جتنے لوگ ہیں وہ تمام کہتے ہیں یہ امریکہ کی مہربانی ہے. کتنی بری بات ہے. امریکہ اگر چاہتا ہے کہ پاکستان ان کا دوست رہے تو جیسے انڈیا کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا ہے, پاکستان کو بھی ایگزیمپٹ کریں. یہ جو نیوکلیئر سمجھوتا ہوا ہے خدا کرے کامیاب ہو جائے, لیکن مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. جتنے ایپس اینڈ بٹس ہیں اور جس طرح کانگریس آپ کی بیٹھی ہوئی ہے انڈر نتن گڈکری کے پریشر میں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا.
آپ تو جانتے ہیں کہ صدر اوباما جو ہیں اس وقت ان کو بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہے اسی ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ایران سے پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل, اور ان کے ساتھ تھے پاکستان کی مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے سابق چیئرمین پیٹر جیکب کو, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے سینیٹر نہال ہاشمی, اور یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک تھنک ٹینک کے رہنما رضا رومی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور جیکسن وٹ, پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.